السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرشدنا ومولانا شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں جس کا عنوان ہے سکون دل. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا, اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا.
بس یہ سارے اولیاء اللہ کا طریق ہے, اور ہمارے بزرگوں نے بھی فرمایا کہ اصلاح بغیر شیخ کامل کے ہو نہیں سکتی. جو نفس کے اندر جو بیماریاں ہیں, مثلا تکبر, بغض, حسد, کینہ, دنیا کی بے محبت, مال کی بے جا محبت, اور اسی طرح سے بدنظری, شہوت اور باہ کے جتنے بھی گناہ ہیں, باہ کے اور جاہ کے جتنے بھی گناہ ہیں, یہ آدمی کے اندر ہیں اور موجود ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص چاہے کہ میں خود ان کا علاج کر لوں کتابیں پڑھ کے, تو علاج نہیں کر سکتا جب تک کہ کسی شیخ کامل کے سامنے زانو ادب تہ نہ کرے. تو انہی کی برکت سے پھر حضرت بابا فرماتے ہیں کہ اگر یہ دوا جو ان امراض کی وہ دیتے ہیں, جو تجاویز ان کی ہوتی ہیں, جو طریقہ وہ بتاتے ہیں کہ اس کا یہ علاج ہے, اس پر عمل کرنے سے, وہی دوا ہے اس مرض کی, تو اسی مرض کرنے سے, اسی پر عمل کرنے سے یہ دل کی دوا ملتی ہے. اگر یہ اہل اللہ کی صحبت نصیب نہ ہوتی اور ان سے ہم اصلاح نہ کراتے, تو ہمارا نفس سرکش, نفس امارہ جو ہے, جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تلا رہتا ہے, وہ کبھی بھی دب نہیں سکتا تھا, کبھی مٹ نہیں سکتا تھا. سارے اولیاء اللہ کا جتنے بھی جب سے 1400 برس تو یہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری زمانہ ہے, کنو مع الصادقین, سب کا یہی اس پر اجماع ہے. اس سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے, ان کے بعد بھی جو اصلاح ہوتی رہی وہ یہی طریقہ تھا. ان کے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے سے وہ اصلاح ہوتی تھی ان کی. اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے ہی نہیں, کتاب نازل کر دیتے, ہر گھر میں کتاب کے اوراق آ جاتے اور پڑھ لیتے اور ان کی اصلاح ہو جاتی. لیکن ایک نبی کو بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کو فرشتے کو بھی بنا سکتے تھے نا, نبی جیسے وہ کہا کرتے تھے, لیکن فرشتے ہماری اصلاح کے لیے کافی نہیں تھے, کیونکہ وہ تو نور سے بنے ہوئے ہیں, وہ جانتے ہی نہیں کہ گناہ کیا چیز ہے اور گناہ کے تقاضے کیا چیز ہیں, ان کو دوانا کیا چیز ہے. تو اس لیے نبی کو بھی پیغمبر نہیں بنایا, انسانوں میں سے پیغمبر بنایا کہ تاکہ وہ اس کو ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح جیتا ہے, کس طرح وہ اپنے معاملات ہیں اس کے, کیونکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے, وہ گناہ تو نہیں کر سکتا, لیکن انسان ہوتا ہے. انا بشروں مثلکم یوحا الیہ, بشروں بشر ہوتا ہے تمہیں جیسا, لیکن وہ ہم جیسا ہوتے بھی ہم جیسا نہیں ہوتا, اس کے اندر یوحا الیہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے, صاحب وحی ہوتی ہے. تو اس کے لیکن انسان بنایا تاکہ وہ ہماری رہبری کر سکے, جو انسانی خواہشات جذبات ہیں اس کے وہ سب اس کا احساس ہوتا ہے, جانتا ہے, اس عارف ہوتا ہے, اس کا کامل یعنی انبیاء سے بڑھ کے کون لوگوں کے نفسیات کو جان سکتا ہے, کیونکہ وہ تو کیونکہ بشر ہوتا ہے اس لیے سارے بشری تقاضوں سے وہ باخبر ہوتا ہے, اس لیے وہ امت کی اصلاح کر دیتا ہے. تو اگر یہ انبیاء اگر یعنی رجال اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی, اللہ والوں کی ضرورت نہ ہوتی تو انبیاء نہ بھیجے جاتے, بلکہ ایسی بس اصلاح ہو جاتی, کوئی فرشتہ اعلان کر دیتا کچھ ہوتا کہ یہ ایسا کرو. لیکن جو منکر تھے وہ اس وقت بھی انکار کرتے, جیسے نبی کا انکار کیا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اگر کتاب بھی نازل ہو جاتی اور فرشتے کی آواز بھی آ جاتی تب بھی جو منکرین تھے وہ اس کا انکار کر دیتے, جیسے کہ نبیوں کا انکار کیا, حالانکہ دل سے سمجھتے تھے کہ یہ حق پر ہیں. یہ جو بدترین دشمن تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ نبی حق پر ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعرفونہ کما یعرفون ابناہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو یہ یہود جو ہے آپ کو ایسا جانتے ہیں, ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں, جس طرح ان کو اس پہ یقین ہے اس طرح ان کو آپ کی نبوت کو بھی اور ان کو یقین ہے, لیکن سرکشی کی وجہ سے اس سے انکار کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا پھر ان کے نائبین سے, قیامت تک یہ کام جاری رہے گا اصلاح کا کام. بغیر اس کے جن لوگوں نے اصلاح نہیں کرائی تو ان کے عادات و اتوار کچھ اور ہوتے ہیں, اور جنہوں نے اصلاح کرا لی اور اپنے مشائخ کے کہنے پر عمل کیا ان کے عادات و اتوار اور ہوتے ہیں. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے تھے کہ دو عالموں کو لے آؤ, ایک اس میں صحبت یافتہ ہو کسی اللہ والے کا اور ایک غیر صحبت یافتہ ہو, میں پانچ منٹ میں گفتگو کر کے بتا دوں گا کہ یہ صحبت یافتہ ہے یہ غیر صحبت یافتہ ہے. اس کے انداز گفتگو سے اور عادات و اتوار سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اس میں ان کے جو غیر تربیت یافتہ ہوتا ہے تعلی بڑائی اور کچھ نہ کچھ اپنی کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ والے اس کو پہچان دیتے ہیں. تو اس لیے اصلاح جو ہے وہ موقوف ہے اللہ والوں کی صحبت پر, بس اسی کو حضرت شعر میں بیان کرنا.
اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا.
اس کی جو ہے ابھی کہا کہ جس طرح یہود انکار کرتے تھے اگرچہ جانتے تھے, اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ابو لہب اور ابو جہل, سب سے بڑے دشمن تو ابو جہل تھا, اس کے بعد ابو لہب کا نمبر تھا. اتنی دشمنی کے باوجود ایک دفعہ اس کے بیٹا جو تھا جو اس نے آگے اپنے ابو لہب سے کہا کہ میں تو آج نبی کی شان میں بہت ہی گستاخی کر کے آیا ہوں, تو وہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ ارے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تجھے تو کچھ نہیں کہا. کہاں انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے شیروں میں سے ایک شیر اس پہ مسلط فرما. بس تو ابو لہب جو اتنا بڑا دشمن تھا, جان کا دشمن, اس نے کہا بیٹا بس اب تو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، کہ ہمیں تو کہنا ہے جو کچھ فرماتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے، ایسے ہی ہوگا اور تو اب گیا. چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ ایک جگن قافلے کے ساتھ جا رہا تھا اور اسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس کو شیر کا مسلط ہونے کا تھا ہی معلوم تھی بدعا، تو یہ بالکل قافلے کے درمیان میں جا کے سویا، بہت دور بڑا قافلہ تھا ان کے بالکل درمیان میں، رات میں ایک شیر آیا اور اس کو پھاڑ دیا. اور ابو جہل جو تھا وہ کتنا بڑا دشمن تھا، آپ کو نے فرمایا فرعون ہذہ الامہ، اس امت کا فرعون تھا، اور کیونکہ آپ سید الانبیاء تھے نبیوں کے سردار تھے تو آپ کا فرعون بھی فرعونوں کا سردار تھا، وہ بھی سب سے بڑا فرعون، اس فرعون سے بھی بڑا فرعون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بڑا فرعون تھا. اس لیے کہ جب اس پر عذاب آنے لگا تو کہنے والا تھا آمن تو بے رب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا ہوں، لیکن اس خبیث کو جو تھا جو فرعونوں کا فرعون تھا، اس کی جب گردن کاٹی جا رہی تھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ معلوم ہو کسی سردار کا سر ہے. تو اللہ محفوظ رکھے، تکبر کی انتہا تھی کہ مر رہا ہے اور اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ میرا نام اونچا رہے. تو لیکن جنگ بدر میں اس کا ایک ساتھی تھا ابو جہل کا، اس نے کہا کہ جب یہ مقابلے کے لیے آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ مجھے، اس وقت کوئی نہیں ہے تو میں اور ہوں اور تو ہے، مجھے یہ بتا کہ کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ باتیں فرما رہے ہیں یہ وہ کیا غلط ہے، کیا جھوٹ بول رہے؟ کہ نہیں جھوٹ نہیں ہے، سب سچ ہے. تو پھر تو اس میں ایمان کیوں نہیں لاتا ہے؟ ایمان جب تو سب حق سمجھتا ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ کہنے لگا کہ اگر اس پر ہم ایمان لے آئے تو ہماری تو چودراہٹ ہی ختم ہو جائے گی، سرداری ختم ہو جائے گی. تو یہ سرکشی ہے، یہ اسی سرکشی کا علاج اہل اللہ سے کرایا جاتا ہے. بس اگر کاش کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا نام بھی عمر تھا، وہ عمر بن خطاب تھے، یہ عمر بن حشام تھا. تو حضرت حارمی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بھی مخالف سے جو قتل کرنے کے لیے جو نکلا کتنے دیا، تو آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ دو عمر میں سے ایک عمر کو ہدایت دے دے، اسلام کی قوت کا سبب بنا. تو حضرت تھانی نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جو حالت کفر میں کوئی بات کہی جاتی تھی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو سنتے تھے اس کو، چاہے پھر اس کا انکار کریں لیکن سنتے تھے. اور ابو جہل سنتا بھی نہیں تھا، جہاں نام آیا اور اس نے اس کو شروع کر دی تھی. تو دعا جو فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں قبول ہوئی، کیونکہ ایک اسی خصوصیت کی وجہ سے غالباً کہ آپ جو تھے آپ کا دل اس ہدایت کو اگر قبول بھی نہیں کر رہا تھا تو اس کو سننے کے لیے تیار تھے. ٹھیک ہے، پڑھیے.
اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. خدا کی سرکشی سے خود خوشی ہے مال و دولت میں، خدا کی سرکشی سے خود خوشی ہے مال و دولت میں، مگر اللہ والوں سے نہیں اے ایسا سنا جاتا مگر اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا.
خدا کی سرکشی سے خوشکشی ہے مال و دولت میں. یہ ایسی حقیقت ہے کہ اب تو امریکہ کا کچھ زوال شروع ہو گیا ہے, الحمدللہ انشاءاللہ تعالی بالکل نام و نشانی مل جائے گا. حضرت نے دعا بھی فرمائی تھی اس کے لیے. تو سب جس وقت وہاں عروج تھا تو خودکشی کی سب سے زیادہ جو فیصد تھا وہ وہیں تھا, امریکہ میں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی تھی. اتنے مال و دولت میں جو ہر وقت جن کے تھا مال و دولت میں کھیلتے تھے وہ سرکشی پہ. اسی طرح جتنے بھی یورپی ممالک ہیں سب سے زیادہ خودکشی وہیں ہوتی ہے. اور یہاں کتنی غربت اور افلاس ہے, شاید ہی کوئی واقعہ ایسا ہو جو کہ خودکشی کر لیتا ہو. تو ریونین میں حضرت والا کے ساتھ جب سفر ہوا تھا, تین سفر ہوئے وہاں کے, تو حضرت والا کو سمندر کے کنارے وہاں جزیرہ ہے بہت خوبصورت چھوٹا سا, تو ایک طرف پہاڑ دوسری طرف سرسبز پہاڑ اور بیچ میں ساحل کا چھوٹا سا کنارہ اور پھر سمندر. تو یعنی چھوٹا سا مطلب کافی فاصلہ, لیکن بعض جگہ بالکل سمندر سے ملے ہوئے درخت. بہرحال وہاں وہ لے گئے, ایک جگہ لے کے گئے کہ وہ بہت ہی ایسا سمندر تھا کہ بہت ہی خوفناک آواز تھی اس کی, اور وہاں انہوں نے بنا رکھا تھا اور بھی لکھا تھا کہ یہ خودکشی کرنے کا موقع ہے, یہ خودکشی کرتے ہیں لوگ یہاں کے. یعنی وہ جب مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں کے خود, کیونکہ وہ تو ان کی نظر تو اسباب پر ہی ہوتی ہے اور زیادہ تر عشق مجازی کے مریض ہوتے ہیں. اس سے کسی سے دل لگایا, کچھ دن تک اس سے اپنا نفس کی خواہشات پوری کی, اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا یا اس نے ان کو چھوڑ دیا, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں. کوئی مال کسی کے مال کا نقصان ہو گیا اور اس کو دیکھ کچھ نظر نہیں آیا, اس نے خودکشی کر دی. تو جو ایک صرف اللہ تعالی کی ذات ہے کہ مومن کتنا ہی ہو جائے, اس کتنا ہی برا حال ہو جائے, کتنے مصیبت میں آ جائے, لیکن اس کی نظر فاسق سے فاسق کی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر گناہگار بھی ہے تب بھی یہ بھروسہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اس کے معافی ضمیر میں یہ بات ہوتی ہے, چاہے وہ کچھ ہو کر جائے معافی ضمیر میں یہی ہوتا ہے اللہ کی مرضی. اس لیے خودکشی نہیں کرتے, وہ مومن خودکشی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ, جو کا ایمان بہت ہی کمزور ہے. تو بعض دولت میں خدا کی سرکشی اس کی وجہ ہے کہ مال و دولت کے باوجود, عیش و آرام کے باوجود, ایئر کنڈیشنوں کے باوجود, تمام عیاشیوں کے باوجود خودکشی کر رہے ہیں. اللہ والوں سے کبھی نہیں سنا گیا کسی نے خودکشی کی ہو, کوئی ایک مثال نہیں مل سکتی کہ کسی اللہ والے نے خودکشی کی ہو کبھی. کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا, کسی بھی اللہ والے نے کبھی خودکشی نہیں کی.
خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں, کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر, سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر, بدون حکم خدا سائن صدا پھر کیسے پا جاتا, عابدو حکم خدا سا سدا پھر کیسے پا جاتا.
سکینہ اور سکون آسمان سے اترتا ہے, یہ زمین کی چیز نہیں ہے, یہاں یہ اس کی چیز نہیں ہے کہ بڑی بڑی موٹر کار ہو, بڑے بڑے بنگلے ہو اور بیوی بچے بہت بہت زیادہ ہو, خوب مال و دولت ہو. یہ تو اسباب مسرت ہیں, خوشی کے اسباب ہیں, خوشی نہیں ہے. انہیں اسباب کے ہوتے ہوئے آدمی بے چین رہتا ہے, کیونکہ اسباب ہیں, خوشی کچھ اور چیز ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ سکینہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے, اور یہ کوئی خیالی بات نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں, هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ مومنین پر جو اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے دلوں پر سکون نازل کرتا ہے. اگر یہ زمین کی چیز ہوتی تو یہیں سے انہی مادی چیزوں سے حاصل ہو جاتا, لیکن کتنا دیکھا گیا ہے کہ لاکھوں کی بزنس ہے اور چین نہیں ہے. حضرت جو فرماتے تھے کہ منہ میں کباب اور دل پر عذاب, منہ میں کباب رکھ رہے ہیں دل پر عذاب ہے. ابھی شیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت مولانا, میں نے ایک شیٹ کو دیکھا, آٹھ دس کے اس کے پاس وہ رکھے ہوئے تھے, کروڑ پتی ارب پتی تھا وہ, اس کے پاس پھول آنے کے آسٹریلیا سے, تو ایسا مانو جیسے کوئی بندر ہوتا ہے, ادھر ایک پھول اٹھایا, پھر دوسرا پھول ادھر سے اٹھایا, پھر تیسرا پھول ادھر سے, اسے فرصت ہی نہیں بے چین. تو یہ اسباب مسرت اور چیز ہیں, حضرت نے فرمایا تھا, اور مسرت اور چیز ہے, خوشی کے اسباب اور چیز ہیں, خوشی اور چیز ہے, خوشی اور سکینہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوتا ہے. یہ اگر اسباب مسرت نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اور مصیبت میں ہو آدمی تو, اور اللہ کا فرما بردار ہے, اللہ والا ہے, تو اس کا دل اس وقت بھی پرسکون ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ واٹر پروف گھڑی جیسے ہوتی ہے کہ اسے پانی میں ڈال دو تو پانی میں تو پڑی ہے لیکن اس کے پانی اس پہ اثر نہیں کرتا, واٹر پروف ہوتی ہے. اسی طرح فرماتے تھے کہ اہل اللہ کے دل جو ہیں وہ غم پروف ہوتے ہیں, غم دل کے باہر باہر رہتے ہیں, وہ اگرچہ مانو غم میں مبتلا ہیں لیکن وہ دل کے باہر باہر ہوتے ہیں, دل اللہ تعالیٰ کی تسلیم اور رضا سے مست ہوتا ہے, ہر حال میں خوش ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں اگر یہ سکون دل جس یہ ہوتا تو سائندہ پہلے پا لیتے, کیونکہ تحقیق پہ تحقیق کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کے بغیر, اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بھی بغیر کتنے ہی بڑے سے بڑا سائندہ ہو سکون سے محروم ہے, سکون نہیں پا سکتا.
سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر, بدون حکم خدا سائن صدا پھر کیسے پا جاتا. یہ شرم لازم اگر پیٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل, اگر پیٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل, زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا, زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا.
پٹرول کو نکال لیتے ہیں زمین سے, اگر یہ سکون بھی اس طرح ہوتا تو یہ بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے کفار اس کو بورنگ کر کے نکال کے وہ بھی سکون پا جاتے, لیکن بورنگ کرتے ہیں تو یا تو پانی نکلتا ہے یا تیل نکلتا ہے. سکون نہیں ملتا. چلیے ٹھیک. عجیب شعر حضرت والا کا، دیکھو انگریزی لفظ حضرت نے استعمال کیے ہیں وہ کس قدر بہترین استعمال ہے کہ دوسرا لفظ اس کے مقابلے میں آ بھی نہیں سکتا. اگر پیٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل، زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا.
اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل، زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا، گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا.
اگر گناہوں سے سکون ملتا تو کوئی پاگل نہ ہوتا، گناہ کرتا رہتا اور بہت شاش بشاش رہتا. لیکن حضرت والا فرماتے ہیں کہ گدو بندر میں تو اسے پاگل خانے جو ہے ان میں 99% مریض اسی بتوں کے یعنی حسینوں کے عشق والے ہیں کہ ان سے عشق مبتلا ہوئے اور اس میں ناکام ہوئے اور دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے. جیسے ایک حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ہندو تھا، بہت جوان تھے وہاں پھول پور میں، تو ایک ہندو یہ کھڑاؤں پہن کے، نوجوان ایسا لڑکا تھا اور کھڑاؤں پہن کے بجاتا ہوا کھڑاؤں پہن کے جاتا تھا اور کہتا تھا ہم جانتے تو تم سے کبھی پیار نہ کرتے، اور پاگل ہو گیا تھا. حضرت نے فرمایا مجھے شوق تھا کہ معلوم کروں کہ کیا وجہ ہے. میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ حضرت کی کسی کی عشق میں اترا تھا، تو معلوم کرایا حضرت والا نے، تو وہ معلوم ہوا کہ کسی لڑکی سے اس نے شادی کی تھی، اسے اس محبت کی شادی تھی اور بہت حسین تھی وہ لڑکی، وہ مر گئی. بس یہ پاگل ہو گئی، پاگل ہو گیا. اسی طرح جتنے لوگ ہیں 99% وہ اسی عشق کے چکر میں، حسینوں کے چکر سے پاگل ہوتے ہیں حرام عشق کی وجہ سے. اگر سکون ملتا گناہوں سے تو آدمی پاگل نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوا گناہ سے کسی صورت سے سکون نہیں مل سکتا، گناہ بے چینی پیدا کرتا ہے، اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اس سے سکون حاصل ہوتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے خوب کان کھول کے سن لو، کانوں کی عزت پوری پوری فرماتے تھے کانوں کی روئی نکال دو، کان کھول کر سن لو. اللہ کا ترجمہ فرماتے ہوشیار خبردار کہ سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے، بس اور کہیں میں سکون نہیں ہے. گناہوں میں تھوڑی دیر کی لذت ہوتی ہے لیکن سکون نام کی چیز نہیں ہوتی. جیسی وہ لذت ختم ہوئی اور بے چینی شروع ہو گئی، دل بے چین ہو گیا، اور گناہ کرتے وقت بھی اس کو گناہ سے پہلے بھی بے چینی کہ اس کی حضرت فرماتے اس کی اسکیم بناتا ہے، یہ کروں گا وہ کروں گا فلاں ایسے کروں گا، اس میں پھر گناہ کرتے وقت اس کو یہ خیال تھا کہیں کوئی دیکھ نہ لے اور میں رسوا ہو جاؤں، اس وقت بھی دھڑکا لگا رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر بے چینی شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض کر دیا، اور دل کا سکون برباد ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میری یاد سے اعراض کرتا ہے یعنی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے، اس کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے. بس اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ گناہوں سے کسی صورت سے سکون نہیں ملتا. حضرت والا کے اشعار تمام قرآن و حدیث کا مفہوم ترجمہ.
بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل, گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا. بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ, بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ. اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا, اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا.
پھر پڑھو.
بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ, بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ. بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ, اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا, اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا.
یہ جو لڑکوں سے عشق اور بدفیلی کا جو مرض یہ ایجاد کیا قوم لوط علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اس کو ایجاد کیا. اس سے پہلے کوئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں, کوئی جانتا بھی نہیں تھا یہ کیا ہے. شیطان نے ان کو اس فعل میں مبتلا کیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا تو فرشتوں کو حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجا, اور وہ اور ان کو دیکھ کے سب جو تھے خبیث یہ وہاں پہنچ گئے. حضرت لوط علیہ السلام کو اس وقت خبر نہیں تھی کہ یہ فرشتے ہیں, تو حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ فرمانے لگے کہ یہ میرے مہمان ہیں, وہ آیت ہے یہ میرے مہمان ہیں زور نہ کرو, وہ مانے نہیں, کہنے کہ ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں. وہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت کون تھے, حضرت عزرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے, حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ آئے تھے. حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اس لیے نہیں بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تماشا ان کے موت کا فوری واقع نہ ہو, موت کا تماشا ساری دنیا کے دکھانا چاہتے. حضرت نے فرمایا کہ ایسا عذاب کسی قوم پر نازل نہیں ہوا جیسا اس قوم پر نازل ہوا ہے. تو یہ گندا عمل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانت تعمل الخبائث, یہ وہ قوم تھی جو گندے عمل کیا کرتی تھی. گندا عمل اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے حضرت والا نے بچو گندے عمل سے امردوں سے, امرد مانے وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہیں آئی یا جن کی طرف کشش ہوتی ہے, امردوں سے دور ہو جاؤ. تو شیطان اس کو دکھاتا ہے کہ ہم تو محبت کرتے ہیں, ہم تو نعوذ باللہ اس کے حسن میں ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا جمال دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیسا بنایا ہے. نعوذ, کس طرح شیطان آدمی کو خوار کرتا ہے اور کس طرح اس کو جہنم کے کندہ بناتا ہے. تو اگر یہ فعل اچھا ہوتا, زنا کرنے والوں پر ایسا عذاب نازل نہیں ہوا, لیکن اس قوم پہ عذاب نازل ہو کوئی غیر فطری فعل تھا، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس میں آدمی کبھی مغلوب ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تو یہ غیر فطری عمل ہے، اس کو فطرت صحیح الفطرت کو اس طرح بحران بھی نہیں ہوگا. اور لیکن اگر کسی کو بحران ہوتا ہے تو یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس میدان پہ عمل نہ کرے، وہ متقی کا متقی ہے. تو لیکن غیر فطری عمل تھا، اگر یہ فعل اچھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پتھر ربر ساتھ ہے. یعنی پہلے تو ان کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پر مارا ان کے، جب وہ تھے تو سب کے سب اندھے ہو گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے. پھر وہ زمین کو ایک پر سے، صرف ایک پر سے اٹھایا اور ساتویں آسمان تک لے گئے اور وہاں سے الٹا کر کے پھینک. موت تو یقینی تھی کہ نہیں اتنی اونچے سے گرنے، لیکن اتنا غضب تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے بعد پتھر برسائے گئے، پتھر برسائے گئے. ہر پتھر پر ہر اس قوم کا ہر فرد کا نام لکھا ہوا تھا، جس پر جو نام لکھا تھا اس کو جا کے وہ لگتا تھا. تو اگر یہ فعل ایسا نعوذ باللہ اچھا ہوتا تو خدا پتھر برساتا کہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ انتہائی خبیث اور گندا فعل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ، انتہائی مبغوض ہے یہ عمل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. چلیے پڑھیے.
بچو گندے عمل سے، امردوں سے دور ہو جاؤ. اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا.
ہم جنس پرستی کی تباہ کاریاں اور اس کا علاج وہ اسی مرض کے متعلق ہے، جن سے آپ کے پاس نہ ہو یہاں سے حاصل کر سکتے.
بچو گندے،
اس کے لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہے، لیکن یہ بھی کوئی بدگمانی نہ کرے، بلکہ معلومات ہونی چاہیے کہ یہ جو ایسے ایسے امراض بھی ہیں. بہت سو دل پاک صاف ہے نہیں تو اس طرح میلان ہوتا، لیکن اگر وہ کسی کا علاج کرنے بیٹھے اور اس کا کو معلوم نہ ہو تو وہ کیسے اس کو بتائے گا کہ اس میں یہ خرابی ہے؟ تو کم سے کم یہ تاکہ اپنے نفس کی بھی حفاظت رہے اور دوسروں کو بھی نیک بات بتا سکے. جیسے میں نے ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک صاحب تھے، حضرت سے بیعت تھے، بہت اللہ والے آدمی تھے، ادھیڑ عمر کے تھے، کوئی وہ بھی نہیں تھے، کوئی اس وقت 50 برس کی عمر ہوگی ان کی. تو وہ حضرت سے یہ کہتے تھے کہ حضرت مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ لڑکوں کی طرف میلان کیوں ہوتا ہے، مجھے تو سخت گن بلکہ قہ ہونے لگتی ہے اس کے خیال سے بھی. تو آپ یہ بیان فرماتے ہیں تو مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے کہ ایسے یہ کس طرح لوگوں کے گھر میلان ہوتا ہے، مجھے تو کبھی زندگی میں ایسا نہیں. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کی سلیم الفطرت ہے، آپ پہ شکر کرو اللہ کا، لیکن بے فکر نہ رہو نفس سے، کم از کم اس کے بارے میں جو بیان ہوتا ہے اس کو غور سے سنو تو اپنے نفس کی بھی حفاظت رہے گی اور دوسروں کو بھی بتا سکتے ہو. اگر تم سے کوئی پوچھے اور کسی کو مبتلا دیکھو تو اس کو نصیحت کر سکتے ہو. خیر، تو حضرت پھول پوری کے پوتے یہاں تشریف حضرت خدمت میں حاضر ہوئے تھے، وہیں ناز بابا اس میں گلشن اقبال میں. اچھے بچوں والے بھی تھے لیکن کم عمر تھے، چہرے پہ ان کے کشش تھی. رضوان نے فرمایا تھا کہ بھئی ان کی طرف دیکھو نہیں، نظر کی حفاظت کرو، ان کے اندر ابھی کشش ہے. خیر، تو وہ دوپہر کا وقت تھا، شیخ کی اولاد تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ جو ہوتا ہے فانٹا پینے کا دل چاہ رہا ہے. جو تو اس وقت وہاں حضرت کی جو خانقاہ تھی وہ سامنے نہ کوئی دکان تھی نہ کچھ تھا، وہ نیپا چورنگی کے اوپر بہت فاصلہ ہے وہاں ملتی تھی کچھ چیزیں. 12 بجے دوپہر مئی کے دن کی تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم سب بھی تھے. تو اس نے میرا فون تھا, تو اس نے فرمایا بھائی یہاں تو کوئی قریب دکان ہے نہیں اور اس وقت کوئی کار والا بھی نہیں ہے, سب غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت کیسے ہم آپ کو, آپ کی خواہش اس وقت پوری نہیں کر سکتے, پھر انشاءاللہ کسی وقت کر دیں گے. تو یہ صاحب جو بیٹھے تھے کہنے کہ نہیں حضرت میں لا دیتا ہوں. حضرت بہت اچھا, جب وہ لے کے آ کے ان کو پلا چکے اور جانے لگے تو کہنے لگے کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ جاتے وقت مجھ سے ملاقات کر لیجیے گا. حضرت والا کی نظر ایسی تھی کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا تھا, خصوصا یہ جو مرض تھا اس کی باریک سے باریک باریک سے باریک جو باتیں ہوتی تھی حضرت والا اس کو فوراً پکڑ لیتے تھے, جو دوسروں کو محسوس بھی نہیں ہوتے. سونے کی ترازو جیسے ہوتی ہے کہ ایک ذرہ سے ہل جاتی ہے, ایسی حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا قلب مبارک. تو پھر جب حضرت کے پاس چلے گئے, خود ہی انہوں نے سنایا قصہ, تو حضرت کے پاس جب گئے تو کہنے لگے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتائیے کہ سب لوگ تھے, لوگ اور بھی بیٹھے تھے اور ان کے پاس بھی کار نہیں تھی, آپ کے پاس بھی کار نہیں تھی, پر کسی نے جانے کو نہیں کہا تو آپ نے کیوں وہاں جا کے لے آئے. اس کے اندر جس تھی دوپہر میں چلاتی دھوپ میں آپ کیوں گئے تھے, کیونکہ حضرت میں اس واسطے گیا تھا کہ یہ شیخ پھول پوری کے آپ کے شیخ کے پوتے ہیں, تو میں نے کہا شیخ کی روح خوش ہو جائے گی. تو اچھا بتائیے اگر یہی پوتا جو ایک آنکھ سے کانا ہوتا, چیچک روح ہوتا, دانت چیڑے ہوتے اور بالکل سیاہ فام ہوتا, تو پھر یہ اگر یہ فرمائش کرتا تو آپ جاتے. تو مخلص آدمی تھے, کہہ رہے حضرت میں سوچ کے بتاؤں گا, اس وقت آنے بعد سوچ لیجیے جا کے, پھر شام کو مجھے بتائیے. تو شام کو آ کے انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت والا سچی بات یہ ہے, میں نے جو غور کیا تو مجھے کوئی میلان ان کی طرف نہیں تھا, لیکن میں ان کے حسن سے متاثر ہو گیا تھا. بس حضرت نے فرمایا کہ اور کیا چیز ہوتا ہے, پہلے تو متاثر ہی ہوتا ہے پھر اس کے بعد اگنی سیڑھی بڑھتی چلی جاتی, متاثر سے پھر وہ عامل ہو جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. تو پھر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس چیز کو معمولی مت سمجھو, کوئی مرض اپنے اندر نہ محسوس ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہمارے اندر اس کا مادہ ہی نہیں ہے. مادہ سب رکھا فال ہما فجور و تقوا, اور فجور کا مادہ بھی رکھا ہے اور تقوا کا بھی رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کسی میں کوئی مادہ شدید ہے, کسی میں کوئی مادہ شدید ہے, کسی میں کوئی مادہ بہت کم ہے, کسی میں بہت ہی معمولی سا ہے نہ ہونے کے برابر, لیکن مادہ موجود ہے, اس سے آپ بچ نہیں سکتے, اس سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے احتیاط فرمائی, سے حالانکہ پاکستان بندے تھے اللہ کے. تو آ گیا یہی چیز ہے جو شعر, ہاں پڑھو بھائی, اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برسا تھا.
بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ, اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا. نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا, نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا, اگر جذبے کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا, اگر جذبے کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا.
جو آدمی اللہ کا راستے طے کرتا ہے, اور اللہ کا راستہ کیا معنی, بلکہ جو ایمان لاتا ہے جو بنیادی چیز ہے, وہ بھی اللہ کے کرم سے جذب سے نصیب ہوتا ہے. اور یہ جتنے مومنین ہیں گناہگار جو تقی بن جاتے ہیں ولی بن جاتے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کا جذب ہوتا ہے, جذب کرم ہے ان کا, ورنہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پا نہیں سکتا. اور جو سالک ہوتا ہے, دو صورتیں, ایک تو سالک ہے اللہ یشتبی الیہ من یشاء, یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے طرف جذب کر لیتا ہے, کھینچ لیتا ہے. یہ تو طریق جذب ہے جس کو ابھی اسی شعر میں بیان فرمایا. اور دوسرے وہ یہدی الیہ من ینیب, اور اس کو بھی ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف انابت اور توجہ اختیار کرتا ہے, اللہ کی طرف چلتا ہے, اس کو بھی ہدایت عطا فرماتے ہیں. لیکن حضرت نے فرمایا کہ دونوں جذب سے اللہ تک پہنچتا ہے, دونوں جذب ہی کے ذریعے سے پہنچتے ہیں. جو جس کو مجذوب کہتے ہیں, جذب کیا گیا جو جس کو اللہ, یہ مجذوب سے مطلب یہ نہیں کہ دماغ اس کا جو کم ہو جاتا ہے وہ نہیں, بلکہ ہر سالک جو ہے وہ سب جذب اللہ تعالیٰ اس کو کرتا ہے, تب جا کے وہ منزل مقصود تک اللہ تک پہنچتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ جذب نہ کرے تو سالک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو سلوک اور جذب, یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ چلنا اور جذب ہونا, دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جذب ہی اس پہ کار فرما ہوتا ہے. مجذوب اور جو ہے بازی تو ایسے ہوتے, پہلے جذب ہو گیا پھر وہ سلوک طے کرتے ہیں, اللہ کا راستہ طے کرتے ہیں. پہلے اچانک غافل تھے, ایک دم سے اللہ کی طرف جذب ہو گیا, اللہ کا فضل فرما دیا. رات کو سوئے تھے کچھ, اٹھے تو کچھ اور تھے, اور پھر وہ اللہ کا راستہ طے, گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا, نماز روزہ کرنا شروع کرتا ہے. اور بعضے پہلے جو یہ مجذوب سالک کہلاتا ہے, اور بعضے پہلے سلوک طے کرتے ہیں, نماز روزہ حج زکات اور یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی گناہوں سے بچنے کے لگتے ہیں, پھر ان کو اللہ تک رسائی نصیب ہوتی ہے. یہ اور مگر اللہ پھر ان کو بھی جذب فرماتا ہے. ورنہ غیر محدود راستہ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کا راستہ غیر محدود ہے, بغیر ان کے جذب کے طے نہیں ہو سکتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا جذب نصیب نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. بس سالک مجذوب ہو یا مجذوب سالک ہو, دونوں اللہ تعالی تک جذب ہی کے راستے سے پہنچتے ہیں. اللہ تعالی جذب فرماتے ہیں, اللہ ہم سب کو جذب فرما رہا ہے.
نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا, اگر جذب کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا.
حضرت والا رحمۃ اللہ کا مقطع ہے.
میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر, میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر, مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا, مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا.
بس کیا کہیں, تو حضرت کو دیکھا جنہوں نے وہی پہچان سکتے, ایسی طلب, ایسا شوق, ایسی اللہ تعالی کی پیاس حضرت کو اللہ نے عطا فرمائی تھی, اس روح کے باوجود بھی یعنی آٹھ آٹھ گھنٹے حضرت کا بیان ہوا, اور مطلب بنگلہ دیش میں جبکہ زوف بھی تھا, سولہ گھنٹے تک حضرت بیان دی. میں حساب لگایا تھا صبح فجر کے بعد سے اور عشاء کے بعد تک مستقل بیان, بس تھوڑا سے کھانے کے لیے تشریف لائے, ناشتے کے لیے تشریف لائے, اس کے بعد پھر یہاں گھروں میں جب شروع میں گئے تھے, اس وقت بھی حضرت والوں کو بہت زبان میں زوف رہتا تھا, اتنا کہ حضرت بات بہت بیان کرنے کے بعد جیسے ہم سے مجلس ہوتی تھی, سوزان بیان فرماتے بھی نہیں تھے, مجلس ہی ہوتی تھی, تو دو دو دن حضرت گفتگو نہیں کر پاتے تھے, تھک تھک جاتے تھے. تو اس حالت میں بھی دیکھا کہ حضرت والا یعنی کسی صورت سے ذرا سا بھی کوئی موقع مل گیا حضرت والا نے پھر بولنا شروع کر دیتے تھے اللہ کی محبت کے لیے. اس حالت میں بھی حضرت والا خاموش نہیں رہتے تھے. گھاروں کے گھاروں حضرت تشریف لے گئے تھے, ایک دفعہ میں حضرت کے ساتھ تھا, تو وہاں فجر کے بعد وہاں ایک نہر تھی. حضرت والا اس جمعے کا دن تھا, فجر کے بعد سے حضرت کا بیان شروع ہوا, اور جب جمعے کی اذان ہوئی تب ہمیں پتہ چلا کہ اتنا وقت گزر گیا, ورنہ کسی کو ایسا نہ کھانا یاد آیا, نہ پینا یاد آیا, نہ ناشتہ یاد آیا. ایسی آٹھ گھنٹے بیان ہوا تھا فجر کے بعد سے لے کے اور جمعے کی اذان تک. پھر جلدی جلدی وہاں سے گئے, حضرت تشریف لے گئے, جلدی سے وضو کر کے پھر اس میں شامل ہوئے. اور سفر تھا, سفر میں مسافر کے لیے جو غسل جو ہے وہ سنت موقع نہیں رہتا, سنت جو ہے نفل ہو جاتی, لیکن یہ پوری زندگی دیکھا آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, کوئی اگر آ گیا تب بھی رضی اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں. کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر, مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں اس سے رہا جاتا. ایسا درد, ایسی پیاس, ایسی طلب اللہ نے حضرت کو دین کی دی تھی کہ در بدر حضرت اسی دھن میں, اسی طلب میں ملکوں کا سفر فرماتے تھے. اس ظرف اور بیماری میں علالت کے دوران جو فالش کا اثر ہوا, کتنے سفر ہوئے, دو سفر تو جنوبی افریقہ کے اور ایک سفر برطانیہ کا اور چار عمرے. عمرہ تو جو کچھ ہوتا تھا بعد میں مجلس ہوتی تھی, اس میں پھر حضرت والا کتاب پڑھ کے سنتے تھے, کبھی کچھ خود بھی ارشاد فرماتے تھے. بیماری میں یہ حال تھا کہ ملک بھلکو پھرتے تھے. کیا کہوں, کیا کہوں, کیا کہوں, آہ وہ مرشد تھا میرا, کیا اختر, چشم تر نعرہ ہو چاک گرے باپ آیا, بس چشم تر نعرہ ہو چاک گرے باپ آیا. بس حضرت والا کو اپنے جسم کی کسی چیز کا پرواہ نہیں تھی. یہاں حضرت والا نے اس واسطے عمدہ لباس پہنتے دین کی خاطر, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صاحب ان کے پاس کچھ ہے نہیں, ورنہ حضرت والا تو بھی کچھ سادہ ایسے ہی رہتے تھے, وہ معمولی کپڑوں میں کچھ. اور جب پڑھتے تھے اس زمانے میں تو یہ حال تھا کہ حضرت فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا تو اور کچھ بند ہوتا تھا, تو نماز پڑھنے میں جو یہ گھٹنے کا ہے اس پہ یہ کمزور ہو جاتا ہے, اور جو پشت کا جو ہے پیجامہ وہ ذرا مضبوط ہوتا تھا, تو یہاں کا کپڑا کاٹ کے پیچھے لگا لیتے تھے, پیچھے کا کپڑا کاٹ کے یہاں گھٹنے کے پاس لگا لیتے تھے تاکہ وہ پھٹے نہیں. کس قدر مجاہدات سے گزرے, کوئی مثال نہیں ملتی اس دور میں, ایسے شیخ کی خدمت کی, ایسے مجاہدات کیے, لوگوں کے لان تان سہے, لوگوں نے جان کی بازی, لوگوں نے جان تک لینے کی کوشش کی, جان کی بازی بھی لگا دی, اور شیخ کو کسی صورت سے نہیں چھوڑا. اسی سے یہ درد اللہ نے عطا فرمایا کہ آخری دم تک حضرت والا, اللہ تعالیٰ جب تک کہ دم میں دم رہا حضرت والا کچھ نہ کچھ ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والائی کا کلام حضرت والائی کے ارشادات اصل ہیں. چشمہ دو. کثرت ذکر سے کیا مراد ہے؟ کل پڑھ دیا تھا گیا. ارشاد فرمایا کہ کثرت ذکر سے یہ ریونین کا سفر نامہ ہے معارف ربانی. تیسرا سفر تھا ریونین کا. عجیب و غریب اس میں الفاظات ہیں. علماء وہاں کے مست ہو جاتے تھے. وہاں کے سب سے بڑے مفتی بھی حضرت والا سے بیت تھے. وہ بھی اسی مجلس میں ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے حضرت جو آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ بالکل کسی کتاب میں نہیں ملتا, یہ صرف آسمانی علوم ہے جو اللہ آپ کو دیتے. کثرت ذکر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کثرت ذکر سے مراد یہ ہے کہ پورا جسم یعنی قالب اور قلب ہر وقت خدا کی یاد میں رہے, کوئی عضو کسی وقت نافرمانی میں مبتلا نہ ہو, کان سے کسی وقت نافرمانی نہ ہو, غیبت نہ سنے, ساز و موسیقی نہ سنے, آنکھوں سے کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھے, اگر نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لے, اور اگر ذرا دیر ٹھہرا لے تو فوراً اللہ تعالی سے معافی مانگ لے, دل میں گندے کا خبیث خیالات نہ لائے, یعنی ہما وقت اس کی ہر سانس خدا پر فدا ہو, اور ایک سانس بھی وہ اللہ کو ناراض نہ کرے, اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو رو کر اللہ کو راضی کرے. اس کا نام ہے کثرت ذکر. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ 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 کرنا یا لا الہ الا اللہ پڑھنا یا استغفار پڑھنا یہ صرف یہ ذکر ہے. ذکر ہے وہ بھی بے شک بہت ضروری ہے. وہ ذکر پہلے زبان پہ ہوتا ہے, پھر قلب میں اترتا ہے, پھر جان پہ اتر جاتا ہے, وہ بھی ذکر ہے. مگر اصلی ذکر یہ ہے کہ اللہ کی کسی نافرمانی میں آدمی مبتلا نہ ہو. وہ ذکر لسانی اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ دل میں اللہ کا نور آئے گا تو فوراً گناہ کی ظلمت کا احساس ہو جائے گا, یعنی نافرمانی سے بچنے ہی کے لیے, اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے ہی کے لیے یہ ذکر بتایا جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط ہی رکھی ہے کہ ہمارے ولی وہ ہیں جو ہماری نافرمانی نہیں کرتے. ان اولیاءہ الا المتقون, صرف متقی بندے, یعنی متقی بندے کون ہیں؟ جو گناہ نہیں کرتے, نافرمانی نہیں کرتے, وہی ان کو فرمایا کہ ہمارے ولی ہیں. الا المتحجدون نہیں فرمایا, الا ساجدون نہیں فرمایا, الا الذاکرون نہیں فرمایا, الا المتنفلون نہیں فرمایا. فرمایا کہ اس کو ولایت کی بنیاد نہیں رکھا. کثرت نوافل, کثرت ذکر, کثرت تلاوت, اس کو بنیاد نہیں رکھا. ثواب کی چیز ہے, بہت اچھا ہے اور بہت ضروری ہے, لیکن یہ مثبت ذکر ہے. لیکن ولایت جو ہے وہ منفی ذکر پہ اللہ نے رکھی کہ گناہ نہ کرو اور ولایت حاصل کر لو. نہ کر کے حضرت پوری فرماتے تھے کہ ایسا کریم مالک کام نہ کرو, کوئی مالک ایسا ہے کہ جو کام نہ کرے اور مزدور سے کہے کہ تم بیٹھے رہو اور کچھ ہم سے مزدوری لے لو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کام نہ کرو, یعنی گناہ کے کام نہ کرو, اور ہم سے ثواب اور اجر اور ہماری دوستی لے لو. یہ نہیں, اس کا نام ہے کثرت ذکر. یہ نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں ہے اور عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. کوئی کرسچن گاہک آ گئی ٹانگ کھولے ہوئے تو زبان پر سبحان اللہ ہے اور نظر اس کی ٹانگ پر ہے. یہ ذکر نہیں ہے کہ زبان پر اللہ اللہ اور جسم کے دوسرے اعضا نافرمانی میں مشغول. اگر جسم کا یہ ایک عضو بھی نافرمانی میں مبتلا ہے تو یہ شخص ذاکر نہیں ہے. ذکر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے. ذکر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے. دوسرا ان عنوان بدعت کی تعریف. آج مجلس میں حضرت مرشدی دامت برکاتہم تشریف لائے تو فرش پر تشریف فرما ہوئے جس سے احباب ٹھیک سے نظر نہیں آ رہے تھے، تو حضرت والا نے کرسی منگائی اور فرمایا کہ فرش سے آپ لوگوں کی زیارت نہیں ہو پا رہی تھی، تو آپ کو دیکھ کر دل میں خوشی امپورٹ یعنی درآمد کرنے کے لیے کرسی پر بیٹھا ہوں. اور کرسی پر بیٹھنا بھی سنت ہے. امام بخاری نے باب الجلوس علی الکرسی ایک مستقل باب قائم کیا تاکہ کوئی اس کو بدعت نہ کہے. آج کل تو لوگ ہر چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. اگر پوچھو کہ کیا دلیل ہے، کہیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں فریج نہیں تھا، ریل نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھا. غرض ہر وہ چیز جو اس زمانے میں نہ ہو وہ ان کے نزدیک بدعت ہے. ایک عالم نے جواب دیا کہ پھر تو آپ خود بھی بدعت ہیں کیونکہ آپ بھی اس وقت نہیں تھے. اس لیے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدعت کی تعریف ہے احداث فی الدین، یعنی دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کرنا. جس نئے کام کو ہم دین سمجھ کر کریں، جیسے لاؤڈ اسپیکر کو دین سمجھ لیں یا سنت سمجھ لیں تو لاؤڈ اسپیکر بھی بدعت ہو جائے گا، گھڑی کو دین سمجھ لیں تو گھڑی بدعت ہو جائے گی. لیکن احداث للدین بدعت نہیں ہے، یعنی دین کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہو رہا ہے تاکہ دین کی باتیں پھیلیں. دین پھیلانے کے اسباب حاضرہ کو اختیار کرنا یہ احداث للدین ہے، یعنی دین کے لیے نئی بات ایجاد کرنا. اور بدعت احداث فی الدین ہے، اور بدعت نام ہے کہ دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کرنا، یعنی دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا اور کسی نئے کام کو دین سمجھ کر کرنا بدعت ہے. دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا اور کسی نئے کام کو دین سمجھ کر کرنا اور کسی نئے کام کو دین سمجھ کر کرنا بدعت ہے. لطیفہ ناصحانہ اسی واز کے دوران فرمایا کہ بزرگ کا قول ہے، اے عمل للدنیا بقدر مقام کفیہ وعمل للآخرہ بقدر مقام کفیہ، یعنی دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے. لہذا ہر وقت یہ بیلنس نکالتے رہو کہ دنیا کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے. اور جو یہ بیلنس نہیں نکالتا وہ بیل ہوتا ہے. بیلنس کے اندر بیل موجود ہے، جو بیلنس نہیں نکالے گا بیل ہو جائے گا. حضرت اقدس کے اس لطیفے سے سامعین بہت محظوظ ہوئے. تین ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 22 اگست 1993 بروز اتوار صبح 11 بجے خانقاہ امدادی اشرفیہ سینٹ پیئر دی یونین. رات بیان کے بعد بعض حضرات نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کل صبح اتوار ہے، چھٹی ہے، اگر صبح بھی مجلس ہو جائے تو بہت اچھا ہے. حضرت والا نے منظور فرما لیا. چنانچہ صبح 11 بجے بہت سے علماء حضرات جن میں اکثر حضرت والا سے تعلق رکھتے ہیں خانقاہ میں تشریف لائے. بجلی کے اسراف پر استغفار. حضرت والا اپنے کمرے سے خانقاہ تشریف لائے تو دیکھا کہ بجلی کی ٹیوب لائٹ جل رہی ہے. فرمایا کہ روشنی بجھا کر دیکھیے، اگر ضرورت محسوس ہو تو دوبارہ جلا لیں گے ورنہ استغفار کریں گے. چنانچہ روشنی بجھانے سے معلوم ہوا کہ ضرورت نہیں تھی. فرمایا کہ ہم سب کو چاہیے کہ استغفار کریں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور اسراف سے بچائے. اور بعض وقت روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی. آدمی سمجھتا ہے کہ ضروری ہے, آدمی سمجھتا ہے کہ ضروری ہے, اس کا معیار یہی ہے کہ بجھا دو پھر دیکھو کہ ضرورت ہے یا نہیں, اگر ضرورت ہو تو دوبارہ جلا لو, بجھانے کے بعد پتہ چلا کہ اس وقت ضرورت نہیں تھی. لہذا اتنی دیر تک جو بجلی کا استعمال ہوا اس سے استغفار کرنا چاہیے, کیونکہ اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا ان اللہ ان اللہ لا يحب المسرفین, اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتے. نوٹ, قطب زمانا عارف باللہ حضرت مرشد مولائی اطال اللہ بقاہم وفیوزہم کی یہ شان ہے کہ ہم وقت ان باریک باریک باتوں پر نظر ہوتی ہے, ایک ذرہ برابر کوئی بات حق تعالی کی مدری کے خلاف ہوتی ہے تو حضرت والا کی طبع مبارک پر فوراً گراں ہوتی ہے, جبکہ حضرت والا کے قلب مبارک پر عشق و مستی اور جذب کا غلبہ ہے, لیکن محبوب حقیقی کی رضا کا اہتمام سب احوال پر غالب ہے اور یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں. در کفے جامع شریعت, در کفے سندان عشق, ہر حوث ناکے نداند جام و سندان باختن. یعنی ایک طرف جام کہلاتا ہے شیشے کا گلاس, شریعت کا جام ہے ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے عشق کا, وہ جو چلاتے ہیں نا ایسے کر کے چلاتے ہیں, ایک طرح ایک ہاتھ میں شیشے کی جام ہوتا ہے دوسرے ہاتھ میں عشق ہوتا ہے, دیکھتے وہ بالکل قریب سے گزار دیتے ہیں, لگتا نہیں اس کے اوپر, شیشے پہ لگتا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ در کفے جامع شریعت, ایک ہاتھ میں تو جامع شریعت ہے اور ایک ہاتھ میں عشق کا ہتھوڑا ہے, تو ہر حوث ناک ندانت جام و سندہ باختن, ہر حوث ناک نہیں جانتا کہ جام اور ہتھوڑے کو چلانا کیسے ہوتا ہے, ہر حوث ناک ندانت جام, اگر وہ عشق ایسا ہو کہ جس سے جامع شریعت ٹوٹ جائے, حضرت والا نے فرمایا تھا ایسا عشق جو شریعت کو توڑ دے اس قابل ہے کہ اس عشق کو توڑ دیا جائے, عشق شریعت کے تابع رہے تب جا کے وہ عشق ہے, ورنہ وہ تو بدعت ہو جائے گا, جیسے آج کل یہ ہمارے اہل بدعت کر رہے ہیں کہ عشق میں کہ آ کے یہاں مدینہ منورہ کی شبی بنا رہے ہیں, کعبہ شریف بنا رہے ہیں اور اس کا طواف کر رہے ہیں اور کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں, تو یہ عشق تو ہے, عشق تو کر رہے ہیں عشق میں, لیکن یہ عشق مردود ہے, یہ عشق اس قابل ہے کہ اس کو خود ہی توڑ دیا جائے گا, حوض کوثر پر نہیں جانے نہیں پائیں گے اگر توبہ نہ کی تو. حوض کوثر پہ جب یہ اہل بدعت جنہوں نے نئی نئی باتیں ایجاد کی تھی وہ جب حاضر ہوں گے تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی تھی اور بدعت کرتے تھے, تو آپ فرمائیں گے روح روح یہاں سے بھگا دو, ان کو بھگا دیا جائے گا. تو اس لیے یہ عشق حضرت کا عجیب جملہ ہے کہ جو عشق شریعت کو توڑ دے اس قابل ہے کہ اس عشق کو توڑ دیا جائے, جو صوفی شریعت و سنت کے خلاف چل رہا ہو چاہے وہ بزرگ بھی کیوں نہ ہو, لیکن غیر علمی کی وجہ سے, علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی کر رہا ہو کوئی ایسی بات جو کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, تو وہ بھی اسی قابل ہے کہ اس کے عشق کو صاف صاف انکار کر دیا جائے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, ان کو بھی تنبیہ کی جائے اور لوگوں کو بھی بتا دیا جائے اس کا عشق اس قابل ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے. ایک بزرگ تھے وہ بہت لڑانے تھے, اب کتنے بوڑھے ہو گئے تھے اور عالم تھے نہیں, تو کوئی نظر بھی کماتا تھا, ایک آنکھ بھی کیوں خراب ہو گئی تھی, وہ جب کوئی لڑکی آتی تھی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے, حضرت والا نے فرمایا کہ اگرچہ یہ معذور ہے صاحب نسبت بھی, میں ان کی نسبت کے میں اس کو مانتا ہوں, مجھ سے فرمایا کہ دیکھو میں یہ بات کہہ رہا ہوں مگر ان کو حقیر مت سمجھنا, صاحب نسبت ہے تو غلطی ہو سکتی ہے صاحب نسبت سے بھی, لیکن یہ چیز صحیح نہیں, شریعت کے خلاف ہے, اس لیے اس کو اس کا رد ضروری ہے. حضرت نے ان کے متعلقین سے بھی کہا, ان بزرگ کو بھی خط لکھا کہ یہ جو ہے سر پہ ہاتھ پھیرنا نہ میرا, چاہے وہ کتنی آپ کی اولاد کی برابر کیوں نہ ہو, جائز نہیں ہے. انہوں نے پھر چھوڑ دیا اس کو. اب انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.